جب دین کی بات شروع ہو جائے کرے اس کو سلام کرنا منع ہے، سلام نہ کرے بلکہ خاموشی سے آ کے بیٹھے۔ میرے مرشد محبوب سیدی سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولا یار اللہ جدید زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عاشق صادق، بس تقریباً 50 برس کے ساتھی رفیق اور خلیل، میرے مرشد ثانی سیدی حسین علی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی صدیق وقت قلندر زمان حضرت سید عشرت جمیل میر صاحب نور اللہ مرقدہ کے اشعار ہیں۔ درحقیقت اس میں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات ہیں اور آخر میں کچھ اشعار شیخ کی محبت میں ہیں۔ ان اشعار کا عنوان ہے، نہیں 30 برسوں میں ایک لمحے کو بھی سنی میں نے حضرت سے غفلت کی باتیں۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی شان انوکھی تھی، اگرچہ حضرت کے گفتگو مبارک میں مزاح بھی تھا، لطافت بھی تھی، نزاکت بھی تھی، حکمت بھی تھی اور لذت بھی تھی، لیکن تمام کیفیات میں جو چیز غالب تھی وہ محبت اللہ اور اللہ تعالی کی ذات عالی سے چپکے رہنا اور غفلت ایک لمحے کو بھی نہیں، ہر وقت جو ہے ہر کیفیت میں اصلاح کا کوئی نہ کوئی پہلو ضرور ہوتا تھا۔ یعنی جو قول ہے کہ جب کوئی بات کہو تو مفید کہو، ایسی بات نہ کہو لفظ بات نہ کہو، تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی ہر بات، ہر جملہ، ہر حرکت بھی، ہر سکوت بھی، خاموشی بھی پورے حکمت ہوتی تھی اور مفید ہوتی تھی۔ لہذا یہی وجہ ہے کہ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو شخص بھی حاضر ہوتا تھا، اگرچہ حضرت خاموش بھی ہوتے تھے، تو اس بات کا اعتراف کرتا تھا کہ آ کر بہت نور محسوس ہوا، بہت زیادہ نفع معلوم ہوتا تھا، اگرچہ حضرت کا بیان نہیں بھی ہوتا تب بھی۔ تو یہ اس میں حضرت نے فرمایا ہے کہ جب 30 برس کی صحبت ہو گئی، اس وقت کے اشعار ہیں، اگرچہ حضرت کی تقریباً 50 برس پہ 50 برس صحبت رہی، حضرت کا ساتھ رہا بالکل اس طرح جیسے چھوٹا بچہ اپنی ماں کے ساتھ رہتا ہے، وہ 50 برس سے یہ اس قسم کی صحبت، اس طرح کی صحبت رہی، حضرت کا ساتھ رہا۔ نہیں 30 برسوں میں ایک لمحے کو بھی سنی میں نے حضرت سے غفلت کی بات ہے۔ اور ان اشعار کو پڑھنے کا مقصد محض مزہ لینا نہیں ہے، محض واہ واہ کہنا یا کرنا نہیں، بلکہ ان اشعار میں ہمیں جو نصیحت ملتی ہے اس کو ہمیں اپنے اوپر لاگو کرنا ہے۔ اس لیے کہ دنیا میں زندگی ایک ہی دفعہ ملی ہے، دوبارہ نہیں بھیجا جائے گا، اور اس دنیا میں جس نے اللہ تعالیٰ کو خوب راضی کر لیا اور ان کی ناراضگی کی باتوں سے بچ لیا، بس وہی اس کی جمع پونجی ہوگی، جو بہت ہی گھاٹے کا سودا ہوگا کہ ہم ان اشعار کو بس یوں ہی سن لیں اور ان کی ان میں جو جس دولت کا اور نعمت کا ذکر ہے اس کے حصول کی ہم فکر نہ کریں اور کوشش نہ کریں، بس سن کے چلے جائیں۔ یہ اس ان اشعار کی بھی توہین ہے، اس مجلس کی بھی توہین ہے اور خود ہماری اپنی توہین ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں شرف انسانیت عطا فرمایا ہے، انسان بنایا ہے، یہ قیمتی دولت عطا فرمائی ہے ایمان کی، تو اس کی ناقدری کرنا جو ہے وہ بہت ہی خسارے کی بات ہے اور خود اپنی توہین کرنا ہے، کیونکہ خدا کو راضی کرنے میں، خدا کو راضی کرنے ہی میں انسان کا شرف ہے، اس کی عزت ہے اور اس کی قیمت ہے، اور جس نے خدا کو راضی نہ کیا اس نے اپنے شرف کو گھٹا دیا اور اس نے اپنی قیمت کو نہیں پہچانا، اپنے کو بے قیمت کر دیا۔ تو جو بھی بات دین کی سنے کسی اہل حق سے، اس کے حصول جو نعمت کا ذکر ہو اس کے حصول کی کوشش کرے، اور جن باتوں سے اجتناب کی تعلیم ہو ان باتوں سے دل و جان سے بچنے کی کوشش کرے، تب تو ان اوقات کو ہم قیمتی بنائیں گے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا آنا جانا بے قیمت ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کی قدر نصیب فرمائے۔ یہ کیسی شرافت ہے، کیسی نجابت، نجابت یعنی پاک پاک، یعنی اپنے کو بہت اچھا سمجھنا، پاک سمجھنا، اپنی جان میں اپنے آپ کو پاک سمجھنا کہ ہم بہت نیک ہیں۔ یہ کیسی شرافت ہے، کیسی نجابت، کہے جلوتوں میں شرافت کی باتیں، جلوے مانے لوگوں میں ملنا جلنا، یعنی جب جب مخلوق میں ہوں ملے جلے ہوں اور بھی لوگ ہوں تو اس میں تو ہم شرافت کی باتیں کریں۔ یہ کیسی شرارت ہے، کیسی نجابت، کریں جذبتوں میں شرافت کی باتیں، مگر جاتے ہیں خلوتوں میں جب اپنی حسینوں سے کرتے ہیں ذلت کی باتیں۔ یہاں جو اصل مضمون ہے اس کو بیان کیا گیا ہے، مراد تو تمام گناہ ہے، یعنی جب ہم تنہائی میں رہتے ہیں تو تنہائی میں بھی ہم گناہوں کو چھوڑنے والے ہیں، کیونکہ اس لیے کہ گناہ چھوڑنا ہے اللہ کے لیے، اور اللہ تعالیٰ ہر وقت دیکھ رہے ہیں، ہر جگہ موجود ہیں، ہر وقت دیکھ رہے ہیں۔ تو ہم اپنی خلوتوں میں یعنی تنہائیوں میں بھی جا کر یہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ بھی استعداد رکھیں کہ گناہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کو قدرت ہے کہ ہم کو اسی وقت سزا دے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے حلم کی وجہ سے وہ فوراً سزا نہیں دیتے تاکہ بندے کو توبہ کی مہلت مل جائے، رجوع کی مہلت مل جائے، گناہ چھوڑنے کا ارادہ کر لے، شرافت کی زندگی میں آ جائے، عافیت کی زندگی میں آ جائے۔ تو خلوتوں میں بھی جو ہے، لیکن یہاں پر خاص طور سے اسی مرض کا ذکر کیا گیا ہے جس مرض نے انسانیت کو دنیا اور آخرت تباہ کر دیا ہے، انسانیت کو برباد کر دیا ہے، اور وہ حسینوں کا عشق ہے، نامحرموں کا عشق ہے۔ مگر اس میں سارے گناہ اس میں چھپے ہوئے ہیں، جیسے کہ حضرت کا مضمون ہے، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ سب سے بڑا حجاب اللہ تعالیٰ کے راستے کا یہ ہے، ترقی ہونے نہیں دیتا بدنگاہی، نامحرموں کو دیکھنا یا ان کے قریب رہنا بے وجہ کے، اور ان سے بے تکلفی رکھنا، یا ان سے جو ہے ایسے معاملات کرنا، غیر ضروری معاملات کرنا۔ تو یہ سب کے سب ایسا بڑا حجاب ہے اللہ کے راستے کا، اور کہ یعنی باقی گناہوں سے بھی بچنے کی پھر توفیق نہیں ہوتی، اور دوسرے یہ کہ یہ ہماری نیکیوں کو بری طرح ضائع کر دیتا ہے، جو انوارات ہم عبادات سے حاصل کرتے ان کو یہ مرض جو ہے وہ برباد کر دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے۔ تو اس لیے خاص طور سے اس مرض کا ذکر یہاں۔ یہ کیسی شرافت ہے، کیسی نجابت، کریں جلوتوں میں شرافت کی باتیں، مگر جاتے ہیں خلوتوں میں جب اپنی حسینوں سے کرتے ہیں ذلت کی باتیں۔ زنا کار آنکھوں کا فاسق خدا کا، زناکار آنکھوں کا فاسق خدا کا، نبی ہے مجنون جس کو پکارا، خرید نظر سے جو لعنت خدا کی، وہ کیا کر رہا ہے ہدایت کی باتیں۔ اپنے کو پاک سمجھ رہا ہے، اللہ کا ولی سمجھ رہا ہے کہ میں تو نمازی بھی ہوں، پرہیزگار بھی ہوں، تعجب بھی پڑھتا ہوں، تلاوت بھی کرتا ہوں، ذکر و اذکار بھی کرتا ہوں، پھر مجھے کیا غم ہے۔ لیکن اس ظالم کو، اس نادان کو یہ خبر نہیں کہ میں آنکھوں کو جو خراب کر رہا ہوں ایک نظر خراب کرنا، حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نامحرم کو ایک نظر دیکھ لینا، بدنگاہی کرنا، ایک لاکھ تہجد کا نور لے جاتے ہیں، نور کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا کا مستحق ہو جاتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور، اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے بدنگاہی کرنے والے، جو دیکھتا ہے اس پر بھی لعنت خدا کی ہو، اور جو دکھاتا ہے اپنے آپ کو یا دکھاتی ہے، یعنی جو عورت بے پردہ باہر نکلے۔ کل بھی یہ مضمون بیان کیا تھا کہ پردہ حقیقت میں نام ہے حیا، حیا کیا کہ کل بھی یہ مثال عرض کی تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور عبدال صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، تو آپ جب روضہ اقدس پر حاضر ہوتی تھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد، تو اپنے منہ کو ڈھانپ لیا کرتی تھی، کیونکہ وہ بھی وہی تھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں۔ کس کی قبر مبارک ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدفون ہیں، اور ان کے برابر میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت صدیق اکبر تو ان کے والد تھے اور حضرت عمر سے ان کا پردہ تھا زندگی میں، تو اتنی حیا تھی کہ ان کے انتقال کے بعد بھی جب حاضری ہوتی تھی تو اپنے منہ کو ڈھانپ لیتی تھی شرم و حیا کی وجہ سے۔ یہ حیا ہے۔ حضرت فاطمہ سیدت النساء اہل جنہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب فاطمہ کا انتقال ہو جائے تو اس کے جسم، اس کی میت کو بیری کے پتوں سے ایسا ڈھانک دینا کہ کسی کو یہ پتہ نہ چلے کہ فاطمہ موٹی تھی، پتلی تھی، لمبی تھی، کیسی تھی۔ بات یہ ہے حیا۔ اور ہم تو برقع ہونے کو پردہ سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ ہمارا شریف پردہ نہیں، نہ خالو سے پردہ، نہ بے نوئی سے پردہ، نہ جیٹھ دیور سے پردہ، اور نہ بکی ذات کالا ذات سے پردہ۔ یہ سارے جو نامحرم ہیں ان سے میل ملاپ چل رہا ہے، بے تکلفی، ہنسی مذاق چل رہا ہے، اور نام کا برقع بھی پہنا ہے کہ بھائی ہم تو پردہ کرتے ہیں۔ اس کا نام پردہ نہیں ہے۔ پردہ تو وہی وہ ہے جو شرعی پردہ صحیح مانو، تمام نامحرموں سے پردہ کرنا، ان سے دوری اختیار کرنا۔ اگر جو گھر کے نامحرم ہیں ان کے ساتھ جو قاعدہ ہے رہنے کا، کہ اگر ایک گھر ہے اس میں نامحرم رہتے ہیں، ان کے جو قواعد ہیں وہ معلوم کر لے کہ کس طرح کام چلانا چاہیے، شریعت نے اجازت دی ہے، وہاں اس کو استعمال کرے۔ مثلا اگر کوئی کام ہے، جیٹھ یا دیور ہے، اس سے کوئی کام کہنا ہے تو روکھے انداز میں بات کریں۔ فلا تقول، قرآن پاک کا حکم ہے یہ کہ ان کے ساتھ یہ چبا چبا کے تکلفی سے ہنسی مزاح کے ساتھ بات نہ کرے، بلکہ ان کے ساتھ جو ہے روکھے پن سے بات کرے، اور اتنی بات کرے جتنی ضرورت ہے کہ بھائی یہ سامان لا دو یا فلاں چیز فلاں جگہ رکھ دو، اور پردے سے ہو کر بات کرے۔ تو اس کے جو طریقے شریعت نے اجازت دی ہے اس کو کر سکتے ہیں، لیکن اس میں بڑا خطرہ ہے، یعنی بے پردگی میں نامحرموں کے ساتھ رہنا اور نامحرموں سے بے تکلفی کرنا، اس میں بڑا فتنہ ہے۔ اسی کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اور برقعے میں کل یہ بات ہو رہی تھی، جس نے بھی نہیں سنا کل کا بیان ہمارا ضرور سنے، جو میرے متعلقین ہیں ان کو چاہیے کہ وہ بیان کل والا رات والا ضرور سنیں، سب کے لیے ہے یہ بات۔ اور پھر اطلاع بھی کرنا چاہیے کہ ہم نے سن لیا۔ تو برقعے کے اندر چمکدار لیسیں لگانا، ڈائمنڈ لیس لگا رہے ہیں، اس کو ذرا شیپ دے رہے ہیں، اچھے قسم کا شیپ ہو، ذرا چست ہو۔ چست کیا ہے کہ تاکہ آدھائے بدن ظاہر ہو کہ ہم بڑی اسمارٹ ہیں، دبلے پتلے ہیں، لمبے چوڑے ہیں۔ یہ سب باتیں دل کی خرابی کی علامت ہیں، برقعوں کو مزین کرنا۔ جو مزین کر رہا ہے اس کے دل میں کوئی خرابی ہے، اس کی نیت میں کوئی خرابی ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ برقعے کو سادہ ہونا چاہیے، ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے، اور رنگین نہ ہونا چاہیے۔ بعض لوگ برقع کالا پہن لیتے ہیں تو رنگین اسکارف لگا لیتے ہیں، یہ رنگینی کس لیے ہے؟ کس کو متوجہ کرنے کے لیے ہے؟ اور کیا دکھانا ہے، کیا بتلانا مقصود ہے اس سے؟ تو اصل پردہ جو حیا، اس کا حیا ہے، تو حیا ہونی چاہیے پردے میں۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی بدعا فرمائی ہے جو اس طرح کی حرکتیں کرے۔ اب کوئی مرد ہے وہ بن ٹھن کے جا رہا ہے کہ لڑکیاں ہمیں دیکھیں، نامحرم ہمیں دیکھیں، تو یہ کیا ہوگا کہ یہ بھی اسی میں شامل ہوگا۔ دکھانے والے میں شامل ہوگا. عورت بنٹھن کے باہر نکلے وہ آگے آ جائیے, جگہ درمیان میں نہ رہے, آرام سے بیٹھی لیکن درمیان میں جگہ خالی نہ, یہ مجلس کا قاعدہ ہے. تو بنٹھن کے جو لڑکا جا رہا ہے یا بنٹھن کے جو عورت جا رہی ہے, رنگین اسکارف پہن لیا تو اس سے کیا ہوگا, لوگ متوجہ ہوں, متوجہ ہوں گے تو دکھانے والے میں یعنی منظور میں یہ شامل ہو جائے گا, منظور یا منظورہ, اور جو دیکھ رہا ہے وہ ناظر یا ناظرہ. تو دونوں پر خدا تعالیٰ کی سے لعنت کی بدعا فرمائی رسول خدا سے. کرتا زنا کر آنکھوں کا فاسق خدا کا نبی نے مجنون جس کو پکارا, قریب نظر سے جو لعنت خدا کا وہ کیا کر رہا ہے, ہدایت کی باتیں دونوں کی مختلف چلتی ہے. ایک پر خدا تعالیٰ کی لعنت پڑ رہی, اگرچہ وہ تہجد گزار ہے, اگرچہ وہ اشراق بھی پڑ رہا ہے, چاش ہوا بھی اور سینکڑوں وظائف کر رہا ہے, وہ سمجھ رہا ہے کہ وظائف مجھے اللہ تک پہنچا رہے ہیں. لیکن مثال اس کی وہی ہے کہ ٹنکی میں پانی بھر رہا ہے, موٹر چلائی ہوئی ہے اور ٹنکی میں ٹوٹیاں بھی لگی ہیں اور ٹوٹیوں سے پانی بھی بہ رہا ہے, کچھ بھی جمع نہ ہوا بلکہ قابل معاوضہ ہو گیا. بد نگاہی پر خدا تعالیٰ کی لعنت ہے. واضح حکم ہے قرآن پاک میں بد نگاہوں کی حفاظت کا, اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فعل کو آنکھوں کا زنا فرمایا, آنکھوں کا زنا. تو یہ سب باتیں فرما رہے ہیں کہ کچھ تو ہم اپنی آنکھیں کھولیں کہ ہم سمجھیں کیا کیا. حضرت ہمارے فرماتے تھے کہ بعض لوگ کہتے کہ بھائی کیا دیکھ تو دیکھ ہی تو لیا, نہ لیا نہ دیا, دیکھ ہی تو لیا, کیا ہم نے غضب کر دیا. تو یہ باتیں اس میں بتائی گئی ہیں کہ خود اللہ تعالیٰ کی نافرمانی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی, آنکھوں کا زنا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کی بدعا ہم نے خرید لی. ہم کہتے ہیں ہم نے کیا کر لیا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی سلیم عطا فرمائے.
زنا کار آنکھوں کا فاسق خدا کا نبی نے مجنون جس کو پکارا, قریب نظر سے جو لعنت خدا کی وہ کیا کر رہا ہے, ہدایت کی باتیں یہ کیسی شرافت ہے, کیسی نجات کریں جلوتوں میں شرافت کی باتیں, مگر جاتے ہیں خلوتوں میں جب اپنی حسینوں سے کرتے ہیں ذلت کی باتیں, نہیں چھوٹتی لگ اگر معصیت کی تو رکھتے سر اپنا تو جو کرتے رکھتی.
بعض لوگوں ایسا سوال ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے نجات ہی نہیں ہو سکتی, اس مرض سے کبھی جان نہیں چھوٹے, لیکن اللہ تعالیٰ کو قدرت ہے, اللہ سے روئے, اللہ سے گڑ گڑائے تو اللہ کو کیا مشکل ہے. ہزاروں مولانا رومی فرماتے ہیں گر ہزارہ دام باشد پر قدم چون تو با مائی نہ باشد ہے, کہ اللہ جس کے ساتھ آپ ہو جائیں تو شیطان اور نفس کے ہزاروں سینکڑوں لاکھوں جال ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے جس کے ساتھ آپ ہو جائیں. اور ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی بہترین دعا تعلیم فرمائی کہ جس سے معصیت نہ چھوٹ رہی ہو, اور جس سے گناہ نہ چھوٹ رہا ہو, جس سے غفلت نہ چھوٹ رہی ہو, آتنک کی فکر نہ پیدا ہو رہی ہو اور معاملات اس کے سب بگڑے ہوئے ہو, تو کیسے دعا کرے کہ یا اللہ آپ ارادہ فرما لیجئے مجھ کو اپنا بنانے کا. تو چونکہ آپ کے ارادے کو تخلق محال ہے, جس چیز کا اللہ تعالیٰ ارادہ کر لیں ممکن نہیں ہے کہ وہ کام نہ ہو ہی نہیں سکتا, وہ کام ضرور ہو کے رہے گا. تو فرمایا کہ یوں دعا کرو کہ اے اللہ آپ کے ارادے کو تخلق محال ہے, بس آپ ارادہ فرما لیجئے کہ مجھ کو اپنا بنا لیجئے.
نہیں چھوٹتی لت اگر معصیت کی تو رکھتے سر اپنا محبوب ہیں بارگاہ سمن میں ندامت کے آنسو ندامت کی باتیں
اتنا اس میں اللہ تعالیٰ نے اس قدر کرم کا معاملہ فرمایا ہے حدیث پاک میں ہے, ابکو فعل لم تبکو فتبکو, کہ بعض اوقات دل کی سختی کی وجہ سے کوئی بھی وجہ سے رونا نہیں آتا, رونا اپنے اختیار میں نہیں ہے, تو تم رونے والی شکل بنا لو, کیونکہ جو چیز تمہارے اختیار میں نہیں ہے اس میں تم بے اختیار ہو, اس میں تم مجبور ہو, تو ہم نے تمہیں اس کا بھی راستہ نکال دیا کہ تم خالی نقل کر لو, ہماری شکل بنا لو, رونے والی شکل بنا لو, تو ان شاء اللہ تعالیٰ تو بھی وہ تم رونے والوں میں شمار ہوگی. اس طرح سے اللہ تعالیٰ سے مانگے اور کیسی بہترین یہاں پر اللہ تعالیٰ کا نام لائے ہیں بارگاہ سمر. یعنی اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں, ہمارے گناہوں سے اللہ کو نقصان ہے, ہاں خود ہم کو نقصان پہنچتا ہے. اللہ بے نیاز ہے, ساری دنیا اگر کافر ہو جائے ان کی نافرمانی پہ اتر جائے تو ان کی عظمت میں ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوگی. اسی طرح ساری دنیا اگر مسلمان ہو جائے, بالکل فرما بردار ہو جائے, ان کی عظمت میں ایک ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا ہماری فرما برداری سے, ہے نا. تو ایسے بے نیاز ساتھ ہیں. نہیں چھوٹتی لت اگر معصیت کی صورت دے رکھنا تو چوکھٹ پہ جب کی, نہیں چھوٹتی لت اگر معصیت کی صورت دے رکھنا تو چوکھٹ پہ جب کی. یہ محبوب ہیں بارگاہ سمجھ میں ندامت کے آنسو ندامت کی باتیں. ایک آہ آتا ہے بندہ کہ اللہ میں نے کیا ظلم کر لیا, زندگی اپنی ضائع کر دی, اور ندامت سے وہ آنسو بھی نکال دیے, نہیں بھی نکالے اور صرف رونے والی شکل بنا لی. سب کا سب معاف, ساری زندگی کے بھر کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کر. بس توبہ کرتے وقت یہ ارادہ نہ ہو کہ میں توبہ توڑوں, توبہ کرنے کے وقت توبہ توڑنے کا ارادہ نہ ہو, ہے نا. بس پھر کوئی غم نہیں ہے. اگر گناہ ہو گیا بھائی, گناہ کرنا اور ہے اور ہو جانا اور ہے, شریعت کا تقاضا ہے. گناہ ہو گیا, بھول گئے تھے اللہ سے, غافل ہو گئے تھے, دور ہو گئے تھے اللہ سے, نادانی کر بیٹھے, پھر توبہ کر لے, پھر توبہ کر لے, پھر توبہ کر لے. حدیث پاک میں ہے کہ 70 بار بھی اگر بندہ دین میں 70 بار بھی ایک ہی گناہ کرتا ہے تو لیکن توبہ کر لیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو 70 بار معاف کر دے. 70 سے مراد ہمارے حضرت مولانا خطب زمان عارف اللہ حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب جہاں پر کاتوں فرماتے ہیں کہ یہ 70 کا جو عدد ہے یہ تقسیم بتانے کے لیے ہے, یعنی کتنی کثرت سے انسان سے گناہ ہو جائے تو ہر بار توبہ کر لیتا ہے, ہر بار اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم گناہ کرتے کرتے تھک سکتے ہیں لیکن ہمارا اللہ معاف کرتے کرتے نہیں تھک. ہر بار اللہ تعالیٰ صدق دل سے توبہ, توبہ کی صدق کی کیا شرائط ہیں سچی توبہ کی. ایک یہ کہ وہ اس گناہ میں ملوث نہ رہے, گناہ کر رہا ہے اور استغفر اللہ کہہ رہا ہے, یہ توبہ نہیں. توبہ یہ ہے کہ فوراً ایک دم خیال آ گیا کہ ہم تو گناہ کر رہے ہیں, اللہ کو ناراض کر رہے ہیں, فوراً ہی جو ہے اسے علیحدہ ہو جائے, یعنی گناہ کو چھوڑ دے. اور دوسرا یہ کہ دل میں ندامت کا پیدا ہو جانا, یہ نہیں کہ بس یوں ہی ہنسی مزاح میں کہہ دیا نعوذ باللہ, تو بڑی خطرناک بات ہے. تو ندامت ہو کہ ہم نے گناہ کیا, اللہ کو ناراض کیا. اور تیسری چیز یہ کہ توبہ کرتے وقت آئندہ توبہ توڑنے کا عزم نہ ہو, ارادہ نہ ہو. بس یہ کافی ہے توبہ کی قبول ہونے کی, ان شاء اللہ تعالیٰ توبہ قبول ہے. پھر اگر وہ گناہ ہو جائے پھر توبہ ٹوٹ جائے تو پھر توبہ کر لے, پچھلی توبہ باطل نہیں ہوئی. یہ نہ سمجھے کہ میری پچھلی توبہ کا کوئی فائدہ نہ ہوا. ارے پچھلی توبہ کا یہ فائدہ ہوا کہ پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے, سب کی سب زندگی پاک ہو گئی, گناہوں سے پاک ہو گئی زندگی. اب جو یہ گناہ ہوا ہے اس کی توبہ کر لی, وہ بھی پاک ہو گئی, پھر صاف ہو گئی. یہ ترقی کا راستہ ہے, توبہ کی توفیق ہو جائے سمجھو ترقی ہو رہی ہے. نہیں چھوٹتی لگ اگر معصیت کی تو رکھ بے سرنا تو چوکھٹ پہ جب کی. یہ محبوب ہیں بارگاہ سمجھ میں ندامت کے آنسو ندامت کی باتیں. شیطان نائز ہے, شیطان کہتا ہے بھائی تم ہر بار وہی گناہ کرتے ہو, ہر بار وہی گناہ کرتے ہو, تمہاری زندگی تو بالکل لتی پٹی ہے, کیا گندگی گندی زندگی ہے تمہاری. ٹھیک ہے لیکن جب توبہ کر لی تو پھر سب معاف ہو گیا. تو شیطان مایوس کرتا ہے تاکہ آئندہ وہ توبہ بھی نہ کرے, توبہ سے بھی جو ہے وہ اس کو غافل کر دیتا ہے کہ بھائی کیا فائدہ, ہم گناہ پھر بار بار کرتے ہیں, ایسی توبہ کا کیا فائدہ ہے نا. تو وہی توبہ کی متعلق بات ہو رہی, توبہ کر لی پھر سب گناہ معاف ہو, یقین کر لے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا گناہ معاف کر دیا ہوگا. وہ ایسے حلیم ہے, ایسے کریم ہے کہ بندہ جب معافی مانگتا ہے فوراً ہی. ایک حدیث پاک میں ہے کہ توبہ تو ہے ندامت کا نام, ندامت پیدا ہوتے ہی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں, ایسے کریم مالک.
نہیں چھوٹتی لگتا گر معصیت کی تو رتبے سے تو رتبے سے رتنا جو
محبوب ہے
بارگاہ سمن میں ندامت کے آنسو ندامت کی باتیں خود اپنی تمنا کا خون کرنا خود اپنی تمنا کا خون کرنا نہیں کہا ہے یہی جو حسینوں سے نظریں بچا کر تڑپنا یہ ہے شیر مردوں کی ہمت کی باتیں حسینوں سے نظریں بچا کر تڑپنا یہ ہے شیر مردوں کی ہمت کی باتیں
ایک بیان میں پچھلے بیان میں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرمائے تھے کہ اپنے نفس کو شیر شیر کی طرح کرو شیر کا بچہ شیر کا بچہ شیر ارے ہمت کرو نفس کو ہی ہمت دلا دو الٹا معاملہ کہ اس کو شیر بنا دو تو شیر ہے بھائی بچا نہ دو شیر کی جیسی ہمت اور حضرت فرماتے تھے کہ خواتین کو بھی جو ہے گناہ سے بچنے میں ہمت مردانہ استعمال کرنی پڑے گی خواتین مرد نہیں بن جائیں گی لیکن ہمت ان کو مردانہ استعمال کریں یعنی گناہ سے بچنے میں ہمت کا استعمال کریں ہمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے ہم اس ہمت میں چوری کرتے ہیں غفلت کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بے اختیار ہیں مجبور ہیں معذور ہیں ایسا نہیں اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہے حضرت نے فرمایا کہ بھی باہر نکلتے ہیں آندھی طوفان آ رہا ہے مٹی کا طوفان اس وقت ہم کیسی اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں کیونکہ ہمیں خطرہ ہے کہ کنکر پتھر ہماری آنکھ کو نقصان پہنچائے تو یہ جو حسینوں کے کنکر پتھر ہیں یہ ہمارے ایمان کو نقصان پہنچاتے ہیں تو ہمیں ان سے بھی جو ہے کس طرح نظر ہم وہاں کیسے ہمت آ جاتی وہاں کیسے آنکھ پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں اس طرح حفاظت کرتے ہیں کہ ذرا ذرا سی کھول کے پھر بس راستہ دیکھ لیتے ہیں تو یہاں بھی یہی کرو یہ اس سے زیادہ خطرناک طوفان ہے کہ ہمارا ایمان لٹ جائے گا تو اس سے جو ہے اسی طرح ہمت سے جیسے آندھی طوفان سے بچتے اسی ہمت سے جو ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ ہمت سے اس کا مقابلہ کریں نفس کا مقابلہ کرنا چاہیے تقاضا آئے اس کا مقابلہ کرو شیرانہ مقابلہ شیروں کی طرح مقابلہ پھر دیکھو کیسے ترقی ہوتی ہے کیسے نہیں کام بنتا
خود اپنی تمنا کا خون کرنا نہیں کام ہے حسینوں سے نظریں بچا کر تڑپنا یہ ہے شیر مردوں کی قیمت کی باتیں
کیونکہ یہ گناہوں کے اسباب عام ہو چکے ہیں کمپیوٹر ہے نیٹ ہے بچے کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے تو گناہوں کا جو آلے ہیں یہ اس قدر قریب ہو گئے ہیں اس قدر دستیاب ہو گئے ہیں کہ گناہ سے بچنا مشکل ہو گیا تو بھائی جس کے پاس یہ بے ضرورت ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس کو سلام کرے کہ بھائی یہ ہمارا جو ایمان کا خرابہ ہے یہ اس کو ہم استعمال نہیں کریں گے بعض لوگوں نے چھوڑ دیا ماشاءاللہ ہمارے فیروز صاحب کے یہاں بڑے بڑے میں نے دیکھے ڈاکٹر لوگ ہیں انجینئر لوگ ہیں وہ حیرت ہے کہ کیسے سادہ موبائل سے کام کر رہے ہیں حالانکہ ان کی ضرورت بھی ہے یہ ہمارے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ان کے پاس نہیں ہے ابھی تک یہ سوچ رہے ہیں کتنے سالوں سے کہ ان کی ضرورت ہے ان کے رشتہ دار ہیں ان سے مشورہ لینا چاہتے ہیں تو وہ رپورٹ وغیرہ کا عکس بھیجتے ہیں واٹس ایپ پہ آسانی ہے لیکن یہ کتنے برسوں سے سوچ رہے ہیں کہ ہم لیں یا نہ لیں مشورہ کر رہے ہیں ابھی تک انہوں نے نہیں لیا اور بہت سے لوگ ہم نے دیکھے بغیر کوئی ان کے رزق میں کمی نہیں آئی ان کو خوب برکت ہے کھا رہے ہیں پی رہے ہیں ہنس رہے ہیں بول رہے ہیں سارے ان کے دنیا کے کام چل رہے ہیں بھائی جس کی شدید مجبوری ہے تو وہ لے تو لے لیکن ساتھ میں اپنے شیخ سے اس کا منتر بھی سیکھ لے ہمارے حضرت فرماتے ہیں دنیا ایک سانپ ہے ہاں اس کو ہاتھ میں لینے سے پہلے اس کا منتر سیکھ لو کسی شیخ سے کسی اللہ والے سے اس کا منتر سیکھ لو رکھنا جائز ہے ہاتھ میں ہو دنیا جائز جیب میں ہو جائز دل میں نہ ہو اس کا منتر سیکھ لو تو اس چیز کو رکھنے کا منتر سیکھ لو اور بے ضرورت اس کو رکھو ہی نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں آدمی اتنا محاسبہ کرے کہ بھائی ان کاموں کے بغیر ہمارا گزارا ہو جائے گا نہیں تعلقات کے بغیر ہمارا گزارا ہو جائے گا کہ نہیں تو دل سے جواب آ جائے گا کہ ہاں اگر یہ نہیں ہوگا تو کوئی ضرورت نہیں ہے زندگی چلتی رہے گی گاڑی ہماری چلتی رہے گی روٹی پانی چلتی رہے گی روزی ہماری چلتی رہے گی بس اگر دل سے جواب آ جائے آپ کے کہ ہاں اس کے بغیر پھر بھائی اس کو سلام کرو یہ ایمان کی حفاظت کا طریقہ ہے. تو اور جب ہاتھ میں ہوگا تو وہ محاورہ, کبھی سوتے سوتے آنکھ کھل گئی, لاؤ کیا کریں, اب وہ تو وہ تربیت تو اٹھائی نہیں, وہ صحبت تو لی نہیں, اس لیے اللہ والے سے کہ وہ تعلق اللہ سے ایسا خاص ہو جائے. جبھی میں کہہ رہا ہوں کہ کل کا بیان ضرور سنیں, اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ اس سے نفع ہوگا. تو وہ تعلق تو ہمارے پاس ابھی نہیں ہے کہ بھائی آنکھ کھلی تو اللہ کو یاد کر رہے ہیں, ذکر و تلاوت میں وقت گزار رہے ہیں, اس میں لذت آ رہی ہے, قرب مل رہا ہے اور اس کو تہجد کی توفیق ہو رہی ہے, چلو بھائی ابھی نیند نہیں آ رہی, چلو کچھ اللہ کو یاد. تو کیا ہے کہ شیطان پھر ادھر ہی لگاتا ہے, لاؤ ذرا خبریں سن لیں, لاؤ ذرا فلاں فلاں دوست کا یہ فلاں میسج آیا تھا اس کو ذرا جواب دے دیں اس کا یہ. بعض لوگ ایسی ضرورتیں اپنی نکال لیتے ہیں, پیدا کر لیتے ہیں زبردستی جو ضرورت ہوتی نہیں, تو پھر یہ چیز ان کو کہاں لے جاتی ہے, یہ تو چیز ہی ایسی ہے کہ اس کو کھولتے ہی جو ہے وہ خطرے کا اندیشہ ہے, خطرہ ہے خطرہ ہے. تو ایسی چیز سے دوری بنی ہے. ہمارے حضرت رحمتہ اللہ علیہ کا شعر ہے کہ ظالم اگر رہے تو میری انجمن سے دور, یہ شعر آپ اسمارٹ فون کو بھی کہہ سکتے ہیں, ہے نا, اس کو بھی یہ خطاب کر سکتے ہیں, ظالم اگر رہے تو میری انجمن سے دور, اے فون تیرا عشق پہ احسان رہے گا. چربا کر دیا کچھ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے, لیکن اپنا مطلب نکالنا ہے اس سے کہ اے فون تیرا عشق پہ احسان رہے گا, تو نے ہمیں عشق الہی سے دور کر دیا, اللہ سے دور کر دیا, اپنے مالک سے اپنے مولا سے ہمیں غافل کر دیا, آئے تھے کس کام کو کیا کر چلے, تو متیں کے سر اپنے سر چلے, وہاں سے پرچہ بھی نہ لائے ساتھ میں, یہاں سے سمجھانے کو دفتر لے چلے. بھائی وہاں سے ابھی حضرت کا بیان شروع میں یہی تھا, آپ لوگ کو دیکھ جائے یہی فرمایا کہ تو مختصر بیان کرتا ہوں اور ایک منٹ کے اندر اندر حضرت نے بیان بھی فرما دیا, وہاں پہ دعوانہ فرما دیا. کیا کہ دو ہی کام کرنے آیا ہے, ہم کیا کہا دو کام کرنے آئے ہیں, ایک یہ کہ اللہ کو ہر لمحہ راضی رکھے, دوسرا یہ کہ اللہ کو ایک لمحہ بھی ناراض نہ کرے, وآخر دعوانا. یہ ہمارا پرچہ ہے, وہاں سے ہمیں یہ کام دے کے بھیجا گیا ہے کہ تم ہر لمحے ہم کو راضی رکھو اور ہماری ناراضگی سے بچتے رہو, بس یہ کام کرنے ہم آئے ہیں. اور آج ہماری صبح سے لے کے شام تک کن مشغلوں میں گزرتی ہے زندگی, بھائی ٹھیک ہے روزی کمانا ہے اور بھی بچے پالنا ہے, یہ سب ضروریات دین ہی ہیں, یہ سب ہمارا دین ہے, بشرطے کہ ہم اس کو اللہ کی رضا کے مطابق اور اللہ کی دین امور کے اندر اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہے, بس یہی تو زندگی ہے. تو فرمایا کہ یہ دو کام کرنے ہیں, ہم آئے اس کام کے لیے, باقی ہمارے کام کیسے بنیں گے وہ بنانے کے لیے موجود, ہر کام وہ بنائیں. رب المشرق والمغرب لا الہ الا اللہ فاتخذه وکیلا, اللہ تعالیٰ یہاں تعلیم فرمائے کہ وہ پالنے والا مشرق کا بھی ہے مغرب کا بھی, تم کیوں فکر کرتے ہو, جو اللہ ہمارے حضرت کا مضمون ہے کہوں پیش الفاظ آگے پیچھے, کہ جو اللہ دن نکالتا ہے وہ دن بھر کے کام نہیں تمہارے بنا سکتا, جو اللہ رات لاتا ہے وہ رات کے سارے کام نہیں بنا سکتا, تم اس کو وکیل بناؤ, تم اس کام میں لگو جو کام تم کو دیا گیا ہے. خود اپنی تمنا کا دونوں کرنا نہیں کہا ہے یہی دلوں کا حسینوں سے نظریں بچا کر تڑپنا, یہ میں میرے مردوں کی ہمت کی باتیں, اے ظاہر تو کس وہم میں مبتلا ہے, ظاہر سے مراد یہاں وہ لوگ ہیں جو عبادات تو کرتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں لیکن کسی کو اپنا رہنما راہبر نہیں بناتے, ان سے سیکھتے نہیں دین, جیسے ہمارے حضرت داموں پر کاتم فرماتے ہیں حکیم الامت پہ قول کہ نور فہم تو کسی فانی فی اللہ باقی فی اللہ کی صحبت ہی سے ادا ہوتا ہے, نور فہم دین کی سمجھ, دین کی سمجھ. تو عبادات تو بہت لوگ کرتے ہیں لیکن سمجھ نہیں ہوتی, دین کی سمجھ نہیں ہوتی. تو فرمایا کہ یہ ظاہر وہ ہے جو اولیاء اللہ پر اعتراض کرتے ہیں یا اولیاء اللہ سے استغنا برتتے ہیں. اے زاہد تو کس وہم میں مبتلا ہے کہ نام طریقت سے شعلہ کھپا ہے, اے زاہد تو کس وہم میں مبتلا ہے کہ نام طریقت سے شعلہ کھپا ہے, شریعت کی باتیں محبت سے کرنا یہی تو فقط ہیں طریقت کی باتیں. طریقت اور شریعت کو الگ الگ سمجھتے ہیں، الگ الگ راستہ، وہ جاہل ہیں، نادان ہیں یا پھر بددین ہیں. تو فرمایا کہ یہ تو شریعت کی باتیں محبت سے کرنا. کتنے علماء حضرت کے پاس تھے کہ حضرت آپ نے دین کو شوگر کوٹڈ کر دیا ہے، شوگر کوٹڈ سے اندر دوا تو کڑوی ہے، تلخ ہے، کیونکہ نفس پہ گرا گزرتی ہیں باتیں، نفس پر گرا گزرتا ہے دین پر عمل کرنا، ماحول کی وجہ سے، نفس کی وجہ سے، نفس کے تقاضوں کی وجہ سے. تو وہ گرا باتیں آپ نے ایسی شوگر کوٹڈ کر دی ہیں کہ وہ یعنی کام بھی بن گیا اور لذت کے ساتھ بن گیا. ایسا آپ نے محبت سے دین سکھلایا، ایسے محبت کے طریقے اپنائے، ایسی محبت کی گفتگو فرمائی کہ از محبت تلخ شیریں شاہ، کہ محبت جب پیدا ہو جاتی ہے تو تلخ گھونٹ بھی آدمی آرام سے پی لیتا ہے، مزیدار ہو جاتا ہے، میٹھا معلوم ہوتا ہے. اے ظاہر تو کس میں میں مبتلا ہے کہ نام شریعت سے شولا کھا ہے، شریعت کی باتیں محمد سے کرنا یہی تو فقط ہے طریقت کی باتیں. شولا بپا کا معنی یعنی نہیں ہے، ہمارے حضرت ہر لفظ کا بریک اپ کر دیا کرتے تھے. شولا بپا، بپا مانے پیر، با مانے پیر، یعنی پیروں کے نیچے جب آگ لگا دے. بعض لوگ ایسا اچھلتے ہیں تیری مریدی کے نام سے کہ جیسے ان کے پیروں تلے آگ لگا دی، چراغ جلا دیا. یہ ہے شولا بپا. اے زاہد تو کس رہے میں نے مبتلا ہے کہ نام طریقت سے شولا بپا ہے، شریعت کی باتیں محمد سے کرنا یہی تو فقط ہے طریقت کی باتیں. کہاں کا گناہ معصیت کیسی آرو، یہ شرح کی شامی ہے. کہاں کا گناہ معصیت کیسی آرو، تو مندے ہو کیا اس حقیقت کو جانو. نہیں بیس برسوں میں ایک لمحے کو بھی سنی میں نے حضرت سے غفلت کی باتیں، نہیں بیس برسوں میں ایک لمحے کو بھی سنی میں نے حضرت سے غفلت کی باتیں. حضرت کی باتوں میں نور، ہنسی میں بھی نور، رونے میں بھی نور، خاموشی میں بھی نور، خاموشی میں بھی نور. جب حضرت خاموش رہا کرتے تھے، آنکھیں بند ہیں، کبھی آنکھیں کھلی، ایسے معلوم ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جمال میں ماغ رہے ہیں. ایک شعر بھی حضرت کا ہے نا، اپنا جہاں دکھا کے یوں مہوے جمال کر دیا، میری نظر میں یہ جہاں خواب و خیال کر دیا. کہاں کا گناہ معصیت کیسے یارو، مندے ہو کیا حقیقت تو جانو. نہیں تیس برسوں میں ایک لمحے کو بھی سنی میں نے حضرت سے غفلت کی باتیں، میرے شیخ کے پاس آ کر تو دیکھو، میرے شیخ کے پاس آ کر تو دیکھو، محبت کے دل میں محبت کی راتیں، میرے شیخ کے پاس آ کر تو دیکھو، محبت کے دل میں محبت کی راتیں. ارے وہ تو خود ہیں سراپا محبت، سنو گے بس ان سے محبت کی باتیں. ارے وہ تو خود ہیں سراپا محبت، سنو گے بس ان سے محبت کی باتیں. محبت کو کوئی اگر جس کو ملتا، وہ ہوتا سراپا میرے شہری کا. محبت کو کوئی اگر جس کو ملتا، وہ ہوتا سراپا میرے شہری کا. کہ ہم نے نہیں دیکھی ایسی محبت، نہ ایسی سنی ہے محبت کی باتیں. کہ ہم نے نہیں دیکھی ایسی محبت، نہ ایسی سنی ہے محبت کی باتیں. خدا جن تمنا سے بھی ہوتا خوش،
دلیری سے ہے تمنا کرو
ڈرو نفس کو ڈراؤ خود مت ڈرو نفس کو ڈراؤ حضرت ہمارے جوش سے فرماتے تھے نفس کو کہو مار ڈالوں گا کاٹ ڈالوں گا تجھے خبردار جو تو نے دیکھا مار ڈالوں گا تو حضرت فرماتے تھے یہ بچہ ڈر جاتا ہے بچے کو ڈانٹتے ہیں ایک دم دبک جاتا یہ بچہ ہے بالکل نادان اس کو ڈانٹ دو اس سے دبک جائے گا خاموش کر دو اس کو اور فرمایا کہ گناہ سے بچنے میں اس ہمت کو اختیار کرنا پڑے گا کہ جیسے اگر کوئی شخص جان لینے آ رہا ہے خنجر لے کے پیچھے دوڑا چلا رہا ہے اب آپ تو نہتے ہیں کمزور ہیں کس ہمت سے آپ دوڑ لگاؤ گے اس سے بچنے کے لیے گناہ سے بچنا ہے تو یہ ہمت استعمال کرنی ہوگی خدا جن تمناؤں سے بھی ہونا خوش خوش دلیری سے ہے تمنا یہ بظاہر تو حسرت کی باتیں مگر در حقیقت عشرت کی باتیں وہ بھی آ گیا حضرت کا نام اور اس نے کتنی بڑی حقیقت بیان کی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی خاطر سے حسرت اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی اس حسرت غم کو خوشیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں اصلی عیش و عشرت اس کو حاصل ہوتا ہے بظاہر غم اٹھا رہا ہے لیکن حق اس کی روح جو ہے عیش میں پڑی ہے خوشی خالق خوشی جو ہے اس کے دل میں آ گیا خالق خوشی
بدا جن تمنا سے بھی ہونا خوش خوش ڈلے سے ہر تمنا یہ بظاہر تو حسرت کی باتیں مگر در حقیقت عشرت کی باتیں خدا جن تمنا سے بھی ہونا خوش خوش دلیری سے ہر تمنا یہ بظاہر تو حسرت کی باتیں مگر در حقیقت عشرت کی باتیں یہ کیسی شرافت ہے کیسی نجابت کرے جنتوں میں شرافت کی باتیں مگر جاتے ہیں خلوتوں میں جب اپنی حسینوں سے کرتے ہیں ذلت کی باتیں
حدیث پاک ہے اس کا پہلے بھی تذکرہ کیا تھا کہ ہمارے بڑے بڑے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے لیکن خصوصاً یہ نگاہ کا گناہ جو ہے بد نگاہی جو ہے یہ تو سر فہرست ہے واقعی جس نے نگاہ کی حفاظت کر لی اس نے حضرت کے قول کے مطابق ایسا گویا کہ اس نے اوپر جانے والے ایسکیلیٹر پہ قدم رکھتی جو الیکٹرانک ایسکیلیٹر یعنی ایمان میں اس کی ترقی ہوتی جاتی ہے گناہ کو چھوڑتا جاتا ہے اوپر چڑھتا ہے نا ایسکیلیٹر تو نیچے ذلت اور پستی کی چیزیں ہیں اس کو چھوڑ کے وہ اوپر اللہ کی طرف ترقی کر رہا ہے یعنی اس نے بھائی ایک کام کیا تو اس کی برکت سے اس کو تمام کاموں کی توفیق ہوتی جا رہی ہے ایمان میں ترقی ہوتی جا رہی ہے اللہ کا قرب اس کا بڑھتا جا رہا ہے اور جس نے بدنگاہی کی گویا اس نے نیچے جانے والے ایسکیلیٹر پہ قدم رکھ دیا اور چل بھی نہیں رہا لیکن ایسکیلیٹر اس کو نیچے پہنچا رہا ہے ذلت اور پستیوں میں پہنچا رہا ہے رسوائیوں میں پہنچا رہا ہے تو یہ تو ہے ہی لیکن بعض اس کے جو بہت قابل توجہ بات ہیں وہ ہے زبان کی حفاظت اس سے بھی بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور اس کی زبان کی پیس آفتیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھی ہیں حضرت نے اپنے رسالے اصلاح اخلاق میں بھی نقل فرمائی ہیں تو یہ زبان کی جو حفاظت ہے حدیث پاک ہے جو میں نے عرض کی تھی پہلے بھی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت المنافق خلاص کہ منافق کی تین علامات ہیں اور وہ کیا ہیں اذا حدث کذب جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولتا ہے یعنی ہم لوگ آج کل بولنے میں احتیاط نہیں کرتے ادھر سے سنی ادھر پڑا تھی ادھر سے سنی ادھر پڑا تھی یا بات کچھ تھی اس کو کچھ کر دیا یہ سب جھوٹ میں آتا ہے ایک تو واضح جھوٹ بولنا ہے اور اپنے نفع کے لیے کسی بھی لالچ کے لیے یا اپنی کسی عیب پر پردہ ڈالنے کے لیے جھوٹ بول دیا کہ یہ فلاں کام ہم نے نہیں کیا تو یہ سب باتیں ہیں تو اس میں اور بھی تفصیل ہے، لیکن زبان میں احتیاط فی الکلام یہ بہت ضروری ہے. یہ اگرچہ جھوٹ بولنے سے وہ منافق تو نہیں ہوتا ہے، ایک نفاق اعتقادی ہوتا ہے اور ایک ہے نفاق عملی. یہ آتا تو نفاق عملی میں ہے کہ عمل منافقانہ ہے، تو اس سے آدمی منافق تو نہیں ہو جاتا، لیکن جو ہے اس کی برائی بتانے کے لیے ہوتا ہے کہ منافقوں کی خصلت ہے، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، غلط بات کہہ دیتا ہے. تو اس سے بچنا چاہیے، اذا حدث کذب، جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. وَإِذَا دوسرا کیا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو اس کے خلاف کرتا ہے، وعدہ خلافی کرنا، اس میں بھی زبان کا کافی حد تک رول ہے کہ آدمی یوں ہی لاپرواہی میں کہہ دیا ہم ابھی آ رہے ہیں 10 منٹ میں آ رہے ہیں، اور آنے کا ارادہ بھی نہیں ہے اور کہہ دیا کہ ہم آ رہے ہیں، یہ منافقانہ علامت. اسی طرح کسی کو پیسے دینے کے لیے بلایا کہ پیسے لے لینا دے دیں گے اور ارادہ نہیں ہے، یا اور کوئی بھی بات، تو جو بات کرے سوچ سمجھ کے کرے، یہ بھی منافقانہ عمل ہے کہ آپ کی وعدہ خلافی کرنا، یعنی وہ یہ وہ وعدہ ہے جس میں ارادہ ہی نہ ہو پورا کرنے کا، اور ارادہ پکا تھا اور کوئی مجبوری پیش آ گئی، عذر پیش آ گیا، تو وہ تو معاف ہے اور اس کی اطلاع کر دے کہ بھئی ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا لیکن ہم یہ پورا نہیں کر پائیں گے، پورا مجبوری ہو گئی، عذر ہو گئی، تو یہ تو معافی ہے. لیکن لاپرواہی میں کہہ دینا کہ ہاں فلاں کام کر دیں گے اور ارادہ نہیں ہے کرنے کا، اور لہٰذا پھر اتنی لاپرواہی کہ کہہ دیا بس اس کے بعد بھول گئے، تو یہ سب چیزیں منافقانہ علامت ہے، اس کی منافقانہ عمل ہے، اس سے بچنا چاہیے. اور تیسری چیز ہے عزت تمین خان، کہ جب کوئی امانت دی جائے تو اس میں خیانت کرے. تو بہرحال یہ زبان جو ہے اس کی احتیاط ایک تو یہ ہے، اور اکثر غیبتوں میں بھی جھوٹ بول دیتا ہے، جس کو تہمت کہتے ہیں، جو برائی اس میں نہ ہو اس کو کہہ دینا وہ تہمت ہے، جو غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے. غیبت خود ایک بہت بڑا گناہ ہے، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کی بہت ہی کراہت بیان فرمائی ہے اور اس کو اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف قرار دیا ہے. اور غیبت وہی ہے جو کوئی عیب کسی میں ہو اور اس کے پیچھے اس کو بیان کرے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم نے سچ بات بولی ہے، ہم تو سچ بولا ہے، اس کو نیکی سمجھ رہے ہیں، حالانکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے. کسی کی برائی کو اس کے پیچھے بیان، کسی کے عیب کو اس کے پیچھے بیان کرے، وہ عیب یا وہ بات جو اگر وہ سامنے ہو تو اس کو برا لگے، اس کو تکلیف ہو، اسی کو غیبت کہتے ہیں. تو یہ بھی زبان کی آفت ہے، غیبت. غیبت سے جو ہے بڑے بڑی ہے. حضرت نے فرمایا کہ یہ جو مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے، مردہ گوشت کھانے سے کینسر پیدا ہو، تو یہ روح کا کینسر پیدا ہو غیبت غیبت کرنے سے، اور جسمانی بھی کینسر پیدا ہو سکتا ہے. اس لیے کہ ہر گناہ میں خاصیت ہے صحت کو خراب کرنے کی، اور آفتیں لانے کی، مصیبت لانے کی، مہلک بیماریاں اس سے آتی ہیں ہر گناہ سے، یہ خاصیت ہے. تو اگر اس سے خدا نخواستہ کینسر پیدا ہو تو کیا عجب ہے. تو غیبت سے بہت بہت زیادہ بچے، خصوصاً گھر کی خواتین جو ہیں ان کو ذرا موقع ملتا ہے دو چار، کبھی کسی نے ساس کی برائی کر دی، کسی نے بہو کی برائی کر دی، آپس میں نم باوجوں نے برائی کر دی، اس سے سختی کے ساتھ بچنا چاہیے، بہت بڑا گناہ ہے، اس سے توبہ کرنا چاہیے. اور غیبت کے معاملے میں حضرت نے ایک شرعی مسئلہ یہ بتا دیا ہے. بڑے بڑے علماء جو ہے حیران رہ جاتے ہیں، ہمارے حضرت نے ایسے ایسے علوم بیان فرمائے ہیں کہ بھائی غیبت کی معافی مانگنا، کیونکہ غیبت کو حدیث پاک میں اشد من الزنا کہا گیا ہے، کہ یہ ایسا گناہ ہے کہ زنا سے بھی زیادہ اشد ہے. وہ اس لیے فرمایا ہے کہ زنا کو اللہ تعالیٰ نے اپنا حق رکھا ہے، کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی، کسی نے دیکھا نہیں، حد جاری نہیں ہوئی، اللہ سے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. لیکن یہ غیبت ایسا گناہ ہے کیونکہ اس میں اللہ کا بندہ شامل ہو گیا، تو اب حقوق العباد میں ہے یہ، تو لیکن اس میں بھی شرعی مسئلہ ہے، کیونکہ حقوق العباد تو سب جانتے ہیں کہ جب تک کہ بندہ معاف نہ کرے گا وہ معاف نہ ہوگا، لیکن غیبت میں یہ مسئلہ ایک باریک ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر جس کی غیبت کی ہے اس کو بھی خبر نہیں ہوئی تو پھر اس سے معافی نہ مانگے، کیونکہ ایک تو غیبت کی تکلیف، اوپر سے اس کو اطلاع بھی پھر دے کے تکلیف دے گا، تو یہ ایزا دینا مومن کو ہے، تو یہ جائز نہیں ہے. اس وقت معافی تو جب خبر ہو گئی تو پھر اب اس سے معافی مانگنا ضروری ہو گیا، اب اس کے معاف کی بغیر معاف نہ ہوگی. اسی لیے اس کو اشد من الزنا کہا گیا ہے غیبت کو. اور یہ بہت آسانی سے زبان پہ جاری ہو جاتی ہے. اور فرمایا کہ چالیں نفس کی اور شیطان کی ایسی ہوتی ہیں کہ کسی بندے کی زیادہ تعریف بھی مت کرو, کیونکہ تعریفوں کے پل باندھتے باندھتے پھر کوئی نہ کوئی شاخ غیبت کی نکل آتی. تو اس لیے احتیاط پھر کرا, بات کرتے وقت سیدھا سیدھا معاملہ ہے کہ جو بات منہ سے نکالے ہم پہلے اس کو سوچ لیں. کہتے ہیں نا پہلے تو لو پھر کل, پہلے اس کو سوچ لو کہ بھائی یہ جو بات کہنے والے ہیں یہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگی یا نہیں, اللہ کو ناپسند تو نہیں ہو جائے گی. پھر اگر دل جواب دے دے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے اللہ ناراض نہیں ہوں گے, پھر وہ بات کرو, چاہے وہ ہنسی مزاح ہو, چاہے وہ کوئی نصیحت ہو, چاہے کوئی بھی بات ہو, تو پہلے سوچ لو کہ بھائی ہم یہ بات جو کر رہے ہیں یہ اللہ کی مرضی کے خلاف تو نہیں. بس پھر اگر دل سے جواب آ جائے کہ نہیں پھر وہ بات کر لو, اور جو دل جدید میں جدید یہ کہے کہ نہیں تو کیا پتا اللہ کو ناپسند ہو, یہ کھٹک بھی پیدا ہو گئی تو رک جاؤ. ہاں تو بڑوں نے یہ کہا ہے کہ مفید بات کرو, کہ لفظ بات کرنے سے فضول کا بات کرنے سے بہتر ہے کہ خاموش رہو, جب بات کرو مفید بات کرو. تو خاموش رہنے میں کون سے آپ کا نقصان ہو جائے گا, ضروری تو نہیں ہے بولنا, جہاں کوئی بات بولنے کی نہ ہو مت بولو, خاموش رہو. تو یہ ہے طریقہ کہ سوچ لیں ہم پہلے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی بات تو نہیں کہیں. جو حضرت نے ہمارے فرمایا یہی ہے کہ ہر لمحہ اللہ کو راضی رکھنا اور ہر لمحہ اس فکر میں رہنا کہ ہمارا مالک ہم سے ناراض نہ ہو جائے, ہمارے قول سے, ہماری فعل سے, ہمارے دل کے ارادوں سے بھی کہیں وہ ناراض نہ ہو, کہ ہم دل میں برا ارادہ کر رکھا ہے, گناہ کا ارادہ کر رکھا ہے, کوئی اسکیم بنا رکھی ہے, تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو. ارشاد فرمایا کہ حدیث شریف میں وارد ہے ان البداغت من الایمان, یعنی سادگی ایمان کا حصہ ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ محبت محب کو محبوب کے علاوہ کسی اور چیز میں مشغول نہیں ہونے دیتی. محب محبت کرنے والا, یعنی محبت کرنے والے کو محبوب کے علاوہ کسی اور چیز میں مشغول نہیں ہونے دیتی اور صرف محبوب کو دیکھنے میں مصروف رکھتی ہے. یہ تو دنیا کی بھی مثال میں ہے کہ جب کسی لڑکی یا لڑکے کا بھوت سوار ہو جاتا ہے پھر اس کو اپنے تن من دھن کا ہوش ہی نہیں رہتا, بس وہ اسی کے تصورات میں اور خیالات میں مگن رہتا ہے, کھانا پینا تک چھوڑ دیتا ہے, بے حال پاگلوں کی طرح پھرنا شروع کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو پھر کیسے محبوب ہیں. تو فرمایا کہ صرف محبوب کو دیکھنے مصروف رکھتی ہے, اس وجہ سے عاشق اپنی زینت و آرائش سے بے نیاز ہو جاتا ہے اور سادگی پر مجبور ہو جاتا ہے, اس کی نظر صرف محبوب کے قدر و قال پر مرکوز ہوتی ہے. ہمارے حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات حضرت فرماتے تھے کہ وہ جگہ ایسی تھی حضرت پھول پوری جہاں رہا کرتے تھے وہ بالکل بے آباد جنگل میں تو کر تھا جہاں, اور وہیں مسجد تھی, چھپر اس کے اوپر پڑا ہوا تھا, اور وہاں پر جو ہے وہ رات کے وقت لالٹین جلتی تھی, اس میں بھی کچھ چالے اور مٹی وغیرہ لگی رہتی تھی, ایسی بالکل یہ زندگی آپ کی تھی کہ وہ کیا کہ محبوب کے سوا جو ہے کوئی مرکوز کہیں پہ اس کی توجہ مرکوز نہیں ہے. بس ہفتالہ کے عاشقین ہر دم ہفتالہ کے چلووں میں مستغرق رہتے ہیں, آسمان کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ آسمان میرے رب نے تخلیق فرمایا ہے, یا آفتاب میرے اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے, یہ چاند میرے اللہ کی مخلوق ہے, اپنے ہاتھ کی لکیروں کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ماں کے رحم میں میرے ہاتھوں پر یہ لکیریں میرے اللہ نے کھینچی. بس یہ لوگ ہر وقت اپنے اللہ کے ساتھ ایسے مشغول ہیں کہ اپنے جسم کی زیب و زینت کی طرف التفات ہی نہیں ہوتا, اور سادگی ان کی عادتیں ثانیہ بن جاتی ہیں, یعنی ان کا یہ حال بن جاتا ہے, خود سے وہ نہیں چاہتے. اگر حال نہ ہو تو اس حال کے جو ہے اس کی تقلید واجب نہیں ہے, لیکن ان کا یہ حال اللہ کی محبت میں ایسا ہو جاتا ہے. بس یہ لوگ ہر وقت اپنے اللہ کے ساتھ ایسے مشغول ہیں کہ اپنے جسم کی زیب و زینت کی طرف التفات ہی نہیں ہوتا, اور سادگی ان کی عادتیں ثانیہ بن جاتی ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سادگی ایمان کا حصہ ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم میں کہ اپنے بالوں میں ایک دن چھوڑ کر کنگھی کیا کرو, اس میں بھی سادگی ہی کی تلقین ہے. روزانہ کنگھی کرنا آپ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے, کیونکہ اگر روزانہ کنگھی کرو گے تو تو اللہ کو کیسے یاد کرو گے؟ تم دنیا میں زیب و آرائش کے لیے نہیں بھیجے گئے بلکہ اللہ کو یاد کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو دیکھو کہ آپ اپنے غلاموں کو کنگھی کا حکم بھی فرما رہے ہیں، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ اگر میں یہ حکم نہ دوں گا تو میری امت میں ایسے عاشقین ہوں گے جو اللہ کی محبت میں بالکل دیوانے ہو جائیں گے، بقدر ضرورت آرائش پر بھی مطلق التفات نہ کریں گے، جس کو دیکھ کر دنیا ہنسے گی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو یہ گوارا نہ ہوا کہ میرے غلاموں پر دنیا کے لوگ ہنسیں اور ان کی بے عزتی کریں، لہذا آپ نے معمولی اور بقدر ضرورت زینت کا حکم دے دیا۔ بس اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت کے خزانوں سے مالا مال فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ جو کچھ عرض کر دیا اپنے فضل سے قبول فرما۔ اے اللہ اے اللہ، جو کام آپ نے ہمیں سپرد کیا ہے دنیا میں، اے اللہ جو مقصد آپ نے عطا فرمایا ہے، اے اللہ 100% اس مقصد کو تکمیل تک پہنچانے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ 100% اس مقصد کی تکمیل عطا فرما، ایک لمحہ بھی آپ کو ناراض نہ کرے اور ہر لمحہ آپ کو راضی رکھنے کی فکر رکھے۔ اے اللہ ہمیں توفیق نصیب فرما دے، اے اللہ 100% عمل کی توفیق نصیب فرما دے، یہی کامیابی ہے، یہی کامیابی ہے۔ اے اللہ ہم سب کو کامیاب و بامراد، اے اللہ دنیا کی ہم خوب دے دے، ہم دنیا سے استغنا نہیں برتتے، ہم کمزور ایمان ہیں، اللہ ایمان ہمارے بڑے کمزور ہیں۔ اے اللہ ہمیں دنیا بھی دے دیجیے اور آخرت بھی خوب دے دیجیے۔ مولا تیری گلی میں کس بات کی کمی ہے، دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں۔ اے اللہ 100% اپنا فرما بردار تابے دار بنا دے، سر سے پیر تک اے اللہ ہم آپ کے کامل تابے دار ہوں، اے اللہ کامل فرما بردار ہوں۔ اے اللہ ہمارے جسم پر ایک عضو بھی سر سے لے کر پیر تک اور ہمارا دل بھی، اے اللہ آپ کے تابع اس کو مقدار ہو جائے۔ اے اللہ ایک لمحہ بھی ہم آپ کو ناراض نہ کریں، اور اے اللہ جو خطا ہم کر دیتے ہیں، اے اللہ اس پہ توفیق توبہ نصیب فرما، اے اللہ 100%، اے اللہ گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ توبۃ النصوح کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہمارے پرانے سب گناہوں کو، قلوب سے لے کر آج تک کے تمام گناہوں کو، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، اے اللہ جان کر کیے ہوں انجانے میں کیے ہوں، اے اللہ آپ سب جانتے ہیں، اے اللہ جان کر کیے ہوں انجانے میں کیے ہوں، اور چھپ کر کیے ہوں اور دکھا کر کیے ہوں، اے اللہ آپ تو ہر گناہ کو جانتے ہیں، اے اللہ آپ اپنے کرم سے معاف بھی فرما دیجئے اور ستاری بھی فرما دیجئے، اے اللہ ستاری بھی فرما دیجئے، دنیا میں بھی ستاری فرمایا رکھیے اللہ، قیامت میں بھی اللہ رسوائی سے حفاظت فرما، قیامت میں بھی ستائی فقر خوشی کا معاملہ فرمائے۔ اے اللہ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہ سب گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اور آئندہ زندگی کو پاکیزگی سے گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، پاکیزہ حیات نصیب فرمائیے، پاکیزہ انفاس نصیب فرمائیے، حیات دوستاں عطا فرمائیے، حیات عاشقاں عطا فرمائیے، حیات اولیاء عطا فرمائیے۔ اے اللہ اپنے دوستوں والی حیات نصیب فرمائیے، دشمنوں والی حیات سے ہماری 100% حفاظت فرمائیے، نفس و شیطان کے جالوں سے اللہ ہمیں خبردار رکھیے، بچنے کی توفیق نصیب فرمائیے، نفس و شیطان کے مقابلے میں ہماری پوری پوری مدد فرمائیے، ایک لمحہ بھی اللہ ہمیں ان کے جال میں نہ پھنسنے دیجیے۔ یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، میرے بھائی کو، بڑے بھائی کو، اور تمام بیماروں کو اللہ شفا عطا فرما۔ اے اللہ میرے حضرت دامت برکاتہم کو شفا کامل عاجل مستمر عطا فرما، اے اللہ ان کی عمر مبارک میں خوب برکت عطا فرما، اے اللہ ان کا مشن جامع حکیم الامت، اے اللہ اس کو خوب خوب کامیابی سے سرفراز فرما، اے اللہ جو حضرت کی منشا ہے، اے اللہ سارے عالم میں وہاں جامع حکیم الامت سے اپنی محبت کے اثرار اور رموز کے نشر کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ سلسلے میں اے اللہ تمام اسباب کو بھی اللہ غالب فرما دے، اے اللہ خوب اسباب عطا فرما دے، ظاہری بھی عطا فرما دے، باطنی بھی عطا فرما دے، غیر سے بھی مدد فرما دے، ہم کو بھی استعمال فرما دے اے اللہ، ہم کو بھی استعمال فرما دے یا اللہ، جو روزی کے لیے پریشان ہے ان کو آسان حلال عطا برکت رزق نصیب فرما، اے اللہ جو جن کے رشتے نہیں آئے ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما، جن کے رشتے ہو گئے خاندانوں میں آپس میں پیار و محبت نصیب فرما، جن کے جھگڑے ہیں اے اللہ ان جھگڑوں کو پیار اور محبت اور اتفاق میں تبدیل فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب نیک صالح اولاد بنا، جن کی اولاد ہے ان کو اپنا مطیع 100% مطیع اور فرما بردار، اور اپنے بڑوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، بڑوں کا ادب کرنے والا بنا، بڑوں کو چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنا، اے اللہ ہماری تمام دنیا کی جائز حاجتوں کو پورا فرما، اے اللہ دلوں میں جو جائز حاجتیں ہیں اے اللہ انہیں ہمیں بام اور آت فرما، اے اللہ میرے مرشدین کو جزائے جزیر عطا فرما، اللہ ان کے قبول مبارک کو نور سے منور فرما، اے اللہ ان کو ترقیات قلب نصیب فرما، اے اللہ ان کو ساعتن فساعتن متصاعدن متزاعدن متبارک درجات قرب بے انتہا عطا فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو اس مجلس کو قبول فرما، اے اللہ اس مجلس کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اس جگہ کو قبول فرما، اے اللہ اس جگہ کو عاشق اپنے عاشقین سے آباد فرما، اے اللہ اے اللہ اس جگہ سے اللہ اپنے محبت کے نعروں کی تکرار بلند فرما، اے اللہ اس جگہ سے بڑے بڑے کام لے لے اپنے ہم سے، اے اللہ اگر چنگو ایسا نہیں، زبان ایسی نہیں، اعمال ایسے نہیں میرے اللہ، لیکن تجھے مشکل ہے کہ آپ مسکین کو سلطان جہاں کرتے، اے اللہ ہم آپ سے سب سے اعلیٰ درجہ ولایت مانگتے ہیں کہ ہم سب کو جذب فرما کر ہمارے گھر والوں کو بھی جذب فرما لیجیے، ہمارے متعلقین کو، رشتے داروں کو، تمام مسلمین و مسلمات کو اللہ جذب فرما کر اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرمائے، یا اللہ ہماری دعاؤں کو شرف قبول عطا فرمائے، یا اللہ ضرور بے ضرور شرف قبول عطا فرمائے، یا اللہ ضرور بے ضرور شرف قبول عطا فرمائے، وصلی اللہ علی نبی کریم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.